الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے دار الافتاء اہل سنت اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں اول داخل ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل ہیں انشاءاللہ العزیز بہت سے شرعی مسائل سوال جواب کی صورت میں سیکھنے کو ملیں گے آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد حسان عطاری صاحب ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کیسے مزاج ہیں ماشاءاللہ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا ہے
میرا نام محمد مظفر ہے میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اگر ماں باپ نماز کے دوران بلائیں تو ماں باپ کو جواب دینے کے بارے میں شریع حکم کیا ہوگا جزاک اللہ خیرا
نماز کے بارے میں عام طور پہ مشہور بھی اس حوالے سے لیکن اس کی کیا توجیہ ہے کس حوالے سے آپ کیا فرمائیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک تو ہوتا ہے بالکل معمولی سا بلانا اور ایک بلانا ہوتا ہے کہ جو معمولی نہیں ہوتا بلکہ لگتا ہے کہ اپنی کسی حاجت کے لیے بلا رہے ہیں تو اب اس میں پھر مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ ماں باپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے کہ یہ نماز کے اندر ہے اگر معلوم نہیں ہے ان کو اور اسے پتہ ہے کہ میں کوئی ایسی خاص حاجت نہیں ہے نماز پوری کر کے بھی میں ان کو جواب دے دوں گا تو جواب نماز مکمل کر کے پھر ان کو جواب دے دیں ان کے کام کو مکمل کرے اور انہیں معلوم ہے کہ یہ نماز میں پھر بھی وہ اپنی ایسی انداز میں بلا رہے ہیں کہ جس سے حاجت سخت معلوم ہوتی ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ نماز توڑ کر ان کو جواب دے
متعلقہ نہیں ہے
اس کی کافی ساری صورتیں ہیں توڑنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن ہر معمولی پکار کے اوپر نہیں ہر صورت کے اندر نہیں دی گئی اور بہرحال اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے احادیث صحیحہ کے اندر صحیح بخاری شریف کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر جریج نامی راہب کی یہ روایت موجود ہے کہ جس نے بہت بڑا راہب تھا عبادت گزار تھا پچھلی امتوں کے اندر بنی اسرائیل میں تو ایک بار اپنے عبادت خانے کے اندر یہ عبادت کر رہا تھا تو اس کی ماں نے آ کے اسے پکارا تو یہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ اللہ میری نماز اور میری ماں ماں نے پھر پکارا اس نے پھر یہی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میری نماز اور میری ماں پھر تیسری بار ماں نے پکارا اس نے جواب نہیں دیا ماں کو اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ میری نماز اور میری ماں یعنی میں کیسے نماز کو توڑ کے ماں کو جواب دوں تو اس کی ماں نے اس کو بدعا دی کہ جریج اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ زانیہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے تو پھر ایک واقعہ طویل ہے کہ اس کے اوپر الزام لگا اور لوگوں نے اس کا جو عبادت خانہ تھا اسے توڑ ڈالا اور پھر اس کے بعد بچے نے اس کی پاکیزی کی گواہی دی یعنی پاکیزہ تھا اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا لیکن اس کے اوپر غلط الزام لگا تو چھوٹا بچہ تھا اس نے اس کی گواہی دی کہ یہ
الزام
ہے اس کے اوپر یہ بے گناہ ہے اور جو گناہ گار ہے وہ کوئی اور ہے تو پھر لوگوں نے اس سے معافی مانگی اور اس کے لیے کہا کہ ہم سونے اور چاندی کا آپ کے لیے عبادت خانہ بنا دیتے ہیں لیکن اس نے کہا جیسے پہلا بنا ہوا تھا ویسے بنا دو لیکن وہ جو اس کی ماں نے بدعا دی تھی وہ رنگ لائی اور اس نے
یعنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ یعنی اس کی وجہ سے اس کو
یہ ہوا اور فرمایا کہ اگر جریج فقی ہوتا سمجھدار ہوتا علم فکر رکھتا تو پھر وہ اپنی ماں کو جواب دیتا کہ ماں کی حاجت شدید تھی اور اس موقع پر اس کو نماز توڑنے کا یہ حکم تھا بہار شریعت کے تیسرے حصے میں مفسدات نماز ہیں وہاں آخر میں اس کی مکمل ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کس صورتوں کے اندر آپ نماز کو توڑ سکتے ہیں ماں باپ کا یا باپ دادا دادی کا یا کسی غیر کا آواز دینا پکارنا اس پر بعض صورتیں ہیں کہ توڑنے کی اجازت دی ہے بعض میں منع کیا
یعنی کسی اور کو بھی ایسی جان کے خطرے ہیں یا پتہ ہے جیسے اس میں مسائل بیان کیا کوئی نابینا آ رہا ہے کچھ ایسا ہے کہیں کنویں میں گر جائے گا کوئی اور اس طرح کی مختلف جو مواقع ہیں آج کل کے دور اعتبار سے دیکھیں تو بعض اوقات آگ کے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں یا چولہا ہے اور بچوں کے حفاظت کے حوالے سے بھی اس طرح کی صورتیں پیش آ سکتی ہیں
بالکل آ سکتی ہیں اور توڑنے کی بھی اجازت دی ہوئی ہے کیونکہ کسی اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان بچانے کے لیے نماز توڑنے کی اجازت کی شریعت
بچوں کے حوالے سے بڑی خواتین یہ عام طور پہ کہتی ہیں یار بچوں کو سنبھالنا نماز میں بعض اوقات یہ کر لیتے ہیں یعنی خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں ادھر ادھر بلکہ ہم نے مدنی چینل پر بھی ایک دو مرتبہ اس طرح کے کچھ واقعات ہیں جن کی ویڈیوز بھی آن ایئر بھی ہوئی ہیں، چلی بھی ہیں، کیا کہتے ہیں؟
اصل میں دیکھیں، اہتمام اگر ہوگا نا تو سارے راستے نکل آتے ہیں.
صحیح.
ظاہر ہے کہ حاجات طبعی بھی ہوتی ہیں.
صحیح.
بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہر وقت تو کچھ بچے
کو اٹھا
کے کوئی بیٹھا نہیں ہوتا. تو بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، اپنے قریب بٹھایا جا سکتا ہے، کھلونے دے کے بٹھایا جا سکتا ہے. تو راستہ نکالنا چاہیں گے تو راستہ نکل آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ
بچوں
کے اندر جو ہے وہ نماز نہ پڑھی جا سکتی ہو. چھوٹے گھروں کے اندر بھی، بڑے گھروں کے اندر بھی نماز پڑھنے والیاں نماز پڑھتی ہیں اور بچوں کا اہتمام بھی وہ کرتی ہیں. تو کوئی نہ کوئی صورت ہر کوئی اپنے لحاظ سے نکال سکتا ہے اور بچوں کی حفاظت کا بھی انتظام کر سکتا ہے، نماز بھی ادا کر سکتا ہے.
ایس ایم ایس کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک سوال ہے کہ طلاق یافتہ عورت بھی عدت کے دوران گھر سے باہر نہیں نکل سکتی؟ شاید انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ بیوہ کے لیے یہ احکامات ہیں.
عدت کا مطلقاً حکم یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی عدت ہو، چاہے وہ طلاق کی عدت ہو، چاہے وہ وفات کی عدت ہو، ہر صورت میں عورت کے لیے حکم یہی ہے کہ اس نے اپنے گھر کے اندر ہی عدت گزارنی ہے. عدت وقت کا نام ہے جو گزرتی رہے گی، اور عدت کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اس نے اپنے گھر کے اندر رہنا ہے. جب تک شریعت مطہرہ اس کو اجازت نہیں دے گی، اس وقت تک اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. تو ایسا نہیں کہ گھر کے اندر رہنا یہ صرف بیوہ کے لیے ہو، بلکہ اگر طلاق ہوئی ہے اللہ نہ کرے تو پھر بھی اس صورت میں گھر کے اندر ہی اس نے وقت گزارنا ہے.
جی مزید سوال،
اگر مرغی جو اذان دیتی ہے یہ صحیح ہوتا ہے یا نہیں؟
جی ہاں، یہ مرغی کا اس لیے پوچھیں، مرغا تو مشہور ہے اذان دیتا ہے، تو مرغی نے اگر دینا شروع کی خطرہ کوئی ہوگا؟
واللہ اعلم. بہرحال اب میں سمجھا شاید ان سے غلطی ہو گئی ہے کہ یہ مرغا کی جگہ مرغی بول.
نہیں نہیں نہیں، صحیح سوال کیا.
اچھا،
مرغی کیسے میں مرغا تو دیتا ہی رہتا ہے، تو مرغی
تو میرے علم میں نہیں ہے اس طرح کے. وہ
خطرہ تو نہیں ہے نا، مرغی بھی دینا شروع ہو جائے تو کیا ہے؟
تو خطرہ تو بہرحال مرغے والے میں بھی نہیں ہے، حقیقی اعتبار سے تو اس کی وہ بانگ کہلاتی ہے. باقاعدہ کا وہ اذان تو نہیں ہوتی، اگرچہ اذان کہا گیا اس کو، لیکن وہ اذان تو نہیں ہے جو باقاعدہ اذان دی جاتی ہے. وہ ایک یہ ہے کہ جب فرشتوں کو دیکھتا ہے تو اس وقت یہ آواز نکالتا ہے، تو اس لیے اللہ کا فضل مانگنے کا حکم یہ دیا گیا ہے. تو اگر مرغی بھی آواز نکالتی ہے تو بدشگونی لینے کی تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے. اچھا شگونی لیں گے کہ اس نے بھی فرشتوں کو دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے اس نے آواز نکالی ہے.
جی مزید سوال،
میرا نام عبد الرحمان اتاری. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے، بچوں کے اسکارف کے لیے ہم ڈمی استعمال کرتے ہیں چہرے والی، تو اس کے لیے ہمیں شرعی حکم کیا ہے، استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟
جی، یہ جو ڈمی بنائی جاتی ہے اس میں باقاعدہ خد و خال پورے ہوتے ہیں، یعنی باقاعدہ ایک جیسے بت ہوتا ہے ویسا اس کو بنایا جاتا ہے، اور اس میں بعض اوقات کپڑے پہنائے جاتے ہیں، بعض اوقات اوپر اسکارف ہوتے ہیں. تو ہرگز ہرگز ایسی ڈمی بنانے کی اجازت نہیں کہ جس میں باقاعدہ پورا چہرہ بنا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹی بچی ہی کا کیوں نہ ہو. ہاں، اگر چھوٹے بچی کا اس طرح کی ڈمی بنائی ہے، اسٹیچو اس کا بنایا ہے اور اس کے چہرے کو بالکل سپاٹ کیا ہوا ہے، نہ اس پہ آنکھیں نہ ناک اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف اسکارف کو شو کرنے کے لیے اسے رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر وہ اسکارف لگا دیا ہے، تو شرعاً یہ جائز ہو جائے گا. ہاں، لیکن جو بڑے خواتین کا بعض اوقات یہ بناتے ہیں، اس میں بھی بعض اوقات چہرہ تو سپاٹ کر دیتے ہیں، لیکن جس طرح کا وہ بنا ہوا ہوتا ہے
صحیح نہیں ہوتا،
تو وہ بالکل درست نہیں ہوتا، اس کو بنانے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے.
چہرے کے حوالے سے تو وہ یوں کر لیا کہ چہرہ پلین ہے اور اس میں کوئی کسی طرح کے خد و خال ظاہر نہیں ہے، وہ تو جائز کی صورت میں ہی ہے، لیکن بقیہ پوری ڈمی وہ ٹھیک نہیں. اس طرح
ایسے جو محاسن ہوتے ہیں عورت کے، جو چھپانا ضروری ہوتا ہے، اس کو وہ اس انداز میں ظاہر کرتے ہیں کہ جو بالکل بھی درست طریقے کار نہیں ہے.
ٹھیک، مزید سوال،
جہاں پہ میت ہوتی ہے اکثر وہاں پہ 10ویں 40ویں جیسا برسی کا کھانا ہوتا ہے اور رشتے دار وہاں پہ پہنچتے، تو کیا رشتے دار کا کھانا جائز ہے؟
جی، 10ویں 40ویں
یہ کھانا جو دعوت کا ممنوع ہے وہ تیجے تک ممنوع ہے. یہ تین دن یہ سوگ کے دن ہوتے ہیں، اور اس میں دعوت کی حیثیت کا بنا لینا کہ جس سے لگے کہ یہ دعوت ہو رہی ہے، یہ ناجائز ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. جو امیر لوگ ہیں وہ اس کا کھانا نہیں کھائیں گے، انہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، اگر اس میں کوئی اصال ثواب کے لیے باقاعدہ اہتمام کرتا ہے اور واضح کر دیتا ہے کہ یہ ہے ایصال ثواب کے لیے، جس سے کسی طرح بھی ایک ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ یہ دعوت ہے، تو پھر اس صورت میں کسی ولی اللہ کا مثال کے طور پر ان کا فاتحہ کر لیا، ایصال ثواب کی محفل مجلس کر لی، محفل کر لی، تو پھر اس صورت میں یہ جائز ہو جائے گا. تین دن کا تو یہ حکم ہے، باقی رہا اس کے بعد دسواں، چالیسواں، بیسواں یا برسی وغیرہ جو ہوتی ہے اس میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کے کھانے میں غریب اور امیر دونوں کھا سکتے ہیں. کھلانے سے جو مقصود ہوتا ہے وہ ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے کہ غربا لوگ کھائیں اور ان کا دل خوش ہو، تو یہ چیز غریبوں سے زیادہ حاصل ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ امیر کو عام طور پہ ملتا ہے، غریب کو کم ایسی چیزیں ملتی ہیں، جب وہ کھائیں گے تو ان کا دل زیادہ خوش ہوگا، اس سے زیادہ ثواب بندے کو ملے گا. تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ غریب ہی کھائیں، ایسے لوگ کھائیں جو مستحق ہوں. لیکن اگر ایسے لوگ بھی کھاتے ہیں کہ جو امیر ہیں، جو غیر مستحق ہیں، تو بھی ان کے کھانے کے اندر حرج نہیں ہے، وہ کھا سکتے ہیں.
ایصال ثواب کا یہ
جی
ٹھیک ہے. اور میلاد شریف کے کھانے میں کوئی امیر غریب
وہ تو اس کا کوئی ہے نہیں، وہ تو برکت کے لیے ہوتا ہے اور برکت کا ہر ایک محتاج ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، تو اس کے کھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی منع بھی نہیں کرتا، تمام کے لیے مکسی ہوتا ہے، غریب امیر سب کے لیے، سب کو کھلایا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. ایک سوال ہے کہ مختلف قسم کی ایپس ہیں اور ان کے ذریعے ارننگ ہوتی ہے، تو ایپ کے ذریعے پیسے کمانا،
ہم کیا کہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ایپس ہوتی ہیں وہ سینکڑوں قسم کی ہیں اور آئے دن نئی سے نئی آتی رہتی ہیں. لوگ چونکہ اب اس کے ذریعے سے ارننگ کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے، تو بڑی تعداد ہے کہ جو اس کے اندر مبتلا ہوتی ہے. تو ہم مطلقاً اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناجائز یا جائز، جب تک کہ اس کی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن معلوم نہ ہو جائیں، تمام شرائط ہمیں معلوم نہ ہو جائیں کہ کس طرح کی ہیں، اس سے پہلے ہم اس کا کوئی جواب نہیں دے.
عام طور پہ جب بھی کوئی اس طرح کی جس کی ڈیٹیل بھی آتی ہے، دارالعلوم اہل سنت سے فتاوی بھی مختلف انداز سے جاری بھی ہوئے ہیں، امیزون کے ذریعے سے بھی، مختلف ایپس پر بھی، تو جب آپ ان کی پوری کنڈیشن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، تو فتوی کس صورت میں؟ یعنی
بہت زیادہ تو ناجائز ہی ہوتا ہے. اور اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایسی چیزیں آپ کو حکومتی سطح پر نہیں ملیں گی، یعنی اس کو باقاعدہ کوئی حکومت کے طور پر اس کو کوریج دی جا رہی ہو یا اس کی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہو، ایسا نہیں ہوتا. اور جو بڑے کاروباری افراد ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس کی پذیرائی بھی نہیں کرتے، کیونکہ اصل میں ان کے ذریعے عام طور پر ابتدا کے اندر تو بڑا نفع دکھایا جاتا ہے، لیکن یہ غبارے کی طرح پھولتے جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ پھٹتے ہیں. اس میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ ابتدا والے کما لیتے ہیں، لیکن بعد والے پھر اس کے اندر پھنس کے رہ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے کتنے اسکینڈلز ہوتے ہیں اور اربوں روپے جو ہے وہ لوٹ کے بھاگ جاتے ہیں، کروڑوں روپے لوگوں کے لے کے چلے جاتے ہیں، ایسے آئے دن معاملات ہوتے رہتے ہیں. تو جو طریقہ عام طور پہ رائج ہے نا، اسی کو اختیار کرنا چاہیے. کاروبار جو ہوتا ہے یہ رسک کا نام ہے، اس کے بغیر آپ کا کاروبار نہیں چلتا کہ بس آپ یہ سوچیں کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، میں بیٹھے بیٹھے اتنا کمانے لگوں. عام طور پہ اس طرح یہ نہیں ہوتا، کسی کا بائی لک چانس لگ گیا اور اچانک اس کے جو ہے وہ وارے نیارے ہو گئے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. ورنہ جو امیر بنتا ہے
آہستہ آہستہ،
تو وہ آہستہ آہستہ ہی اس کو اس طرح کے مال اس کے پاس آتا ہے. یہ بھی میں اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ جو دنیا کمانا چاہتا ہے، دنیا میں اس طرح کرنا چاہتا ہے. ورنہ بہرحال دنیا اتنی ہی کمانی چاہیے کہ جس سے بندہ دوسروں کا محتاج نہ ہو، اپنی جائز حاجات کو پورا کر سکے، اپنے بچوں کی حاجات کو پورا کر سکے، دوسروں کے سامنے اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن اب اس کے پیچھے ایسا پڑ جانا کہ جس کی وجہ سے اپنی آخرت کو بھول جائے، ایسا کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے. اپنی آخرت کی تیاری بھی ساتھ ساتھ بلکہ زیادہ کرنی چاہیے. ہاں، دنیا بالکل کمانی چاہیے، لیکن اتنی کہ جس کے ذریعے سے آپ کی حاجتیں پوری ہوں اور آپ کسی کے سامنے محتاج نہ ہو، نہ یہ کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہی صرف اور صرف یہ بن کے رہ جائے.
صحیح جی. مزید سوال
کوشچن ہے کہ میت کو قبرستان لے جاتے وقت میت کے سر کس جانب ہونا چاہیے؟
مزید
مفتی صاحب یہ ارشاد فرمایا کہ پیٹرول جو ہم ڈلواتے ہیں تو ہم پیسوں پہ ڈلواتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کم ہوتا ہے، تو ہم لیٹر کے حساب سے ڈلواتے ہیں، دو لیٹر، چار لیٹر، تو اس میں کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کھلے نہیں ہوتے، یا وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہے کھلے، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، چار روپے، پانچ روپے، اسی طرح چھ سات روپے، تو یہ چھوڑنا کوئی مسئلہ تو نہیں ہمیں ہمارے لیے.
جی پیٹرول کیسے ڈلوائیں، لیٹر کے حساب سے یا ویسے ہی پیسوں کے اعتبار سے؟
جی اب یہ تو اپنے اپنے تجربات کے اوپر ہوتا ہے، لوگ پیسوں سے بھی ڈلواتے ہیں،
لیٹر
کے حساب سے بھی ڈلواتے ہیں، وہ ہوتا یہی ہے کہ سمجھ دیکھیں عام طور پہ جو ڈلوا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 لیٹر ڈلوائیں گے تو ان کا اندر سسٹم ہوتا ہے تو اس میں وہ کچھ نہ کچھ ڈنڈی مار جائیں گے اور آپ کو 10 لیٹر سے کم ملے گا، لہٰذا کوئی کہے گا کہ 11 لیٹر ڈال دو،
اچھا
کوئی کہے گا 12 لیٹر ڈال دو، کوئی 15 لیٹر، کوئی 16 لیٹر ڈلوائے گا، یعنی 10, 15, 20, 25, 30 لیٹر
اوپر بھی ایسا
اس طرح نہیں ڈلوائیں گے، لیکن چور کی 14 آنکھیں ہوتی ہے اور جو اس طرح کی گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں وہ گڑبڑ کر ہی جاتے ہیں، اسی طرح 1000 روپے کا نہیں ڈلوائیں گے، 1100 کا ڈلوائیں گے، 2000 کا نہیں ڈلوائیں گے، 2200 کا ڈلوائیں گے، اس طرح کرتے ہیں، تو بہرحال کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، جتنا اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں کریں۔ اب باقی رہا یہ کہ کچھ 5-10 روپے باقی رہ جاتے ہیں، 5-7 روپے باقی رہ جاتے ہیں ان کے پاس کھلے نہیں ہوتے، تو آپ کو اختیار ہے، آپ کی رقم ہے، آپ
کوئی
منع کر آپ چاہتے وہ منع کرتے تو آپ کہتے کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے، تو آپ کوئی زبردستی تو ہم نہیں کہیں گے نا کہ آپ لے ہی لیں اس سے، ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ دوسروں کو تو 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتے، یعنی 66 پیسے ہوں گے تو اس کو پورا 1 روپیہ ہی کاؤنٹ کریں گے، 49 پیسے ہوں گے تو پورا 1 روپیہ ہی کاؤنٹ کریں گے، نیچے نہیں آئیں گے، تو آپ جب گاہک سے لینے کے لیے آتے ہیں تو اپنا اوپر لے کر ہی جاتے ہیں، اور جب چھوڑنے کے لیے بات آ رہی ہے تو پھر آپ کے پاس نہیں ہے، بعضوں کا ٹوفیاں رکھ لیتے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں اسٹور والے رکھ لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے پاس ان تمام چیزوں کا حساب رکھنا چاہیے، یا پھر کم از کم اگر وہ مستقل گاہ کے آپ کا بار بار کسٹمر آنے والا ہے تو پھر اس کا حساب باقاعدہ رکھ لینا چاہیے تاکہ آئندہ میں اس کی کٹوتی یہ کر دی جائے۔
ٹھیک ہے، اور کچھ ایسا پیغام بھی دیں گے ان کو جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، باقاعدہ کوئی جینون بھی اس طرح لوگ ملے تو انہوں نے یہی کہا کہ ہماری سیلریز چونکہ بہت کم ہوتی ہیں اور ہمیں کہا ہوا ہے کہ یہ یوں کرنا ہے وہ کرنا ہے، اپنے اپنے طریقے کار ہیں کہ جس طرح ہر ایک کو 50-60, 50-60, 100 اسی کے مطابق، اچھا جو بہت ہی کم پیٹرول ڈالتے ہیں بےچارے موٹر سائیکل والے مکینک سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یار ٹیوننگ ٹھیک نہیں کی ہے، پیٹرول اتنا ڈلوایا تھا اور اتنے کلو میٹر کا وہی حساب کتاب نہیں ہونا، گاڑیوں میں بھی وہی اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اب کیا کہاں ہے، پیٹرول ڈلا کم، کیسے ہوا، کیا کہیں گے آپ اس
میں؟ بڑی آزمائش میں ڈالتے ہیں، بہت مشکلات کے اندر اس لوگ ڈال دیتے ہیں، اور باقاعدہ ہمارے پاس تو سوال کرنے والے سوال کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی جن کو خوف خدا تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں پیٹرول پمپ پہ یہ کہا گیا ہے اس طرح کہ آپ جتنا بچائیں گے اس پر اتنا ہم آپ کو اور دیں گے، تو ایسا کرنے والے تو ظاہر سی بات ہے کہ ناجائز و حرام کام کر رہے ہیں، اب اور جو کر رہا ہے چاہے وہ امپلائی ہو چاہے وہ آنر ہو، باہر صورت دونوں گناہگار ہیں، یہ نہیں کہ جو کام کر رہا ہے اس کو اجازت ہو جائے گی کہ اس مجبور ہے وہ کہ میری سیلری جو ہے وہ 10,000-15,000 روپے ہے تو میں یہاں سے جو ہے وہ 5-10 روپے ہر ایک سے بچاتا رہوں تو یوں میری جو ہے وہ اتنی انکم الگ سے بن جائے، تو آپ حرام کام کر رہے ہیں اس طرح، اگر تو امیر ترین آدمی بھی آ کے اپنی گاڑی فل جو ٹنکی ہے وہ فل کرواتا ہے تو بھی آپ اس میں ایک آنے کا بھی ڈنڈی نہیں مار سکتے، جو اس نے کہا ہے اتنا ہی آپ نے بھر کے دینا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتے، غریب آدمی آتا ہے وہ 100-200 روپے کا پیٹرول ڈلوا رہا ہے تو جتنا ہے اتنا ہی آپ نے ڈالنا ہے، آپ نے ایک قطرہ بھی اس میں اپنا باقی نہیں رکھنا، تو خوف خدا کریں، آخرت کو اپنے پیش نظر رکھیں، اللہ نے ایک روزی دے دی ہے تو اس کے ذریعے سے تھوڑا مل رہا ہے تو اس سے گزارا کریں، کیوں زیادہ لے کر اپنے بچوں کے پیٹ کے اندر حرام بھر رہے ہیں، اس کے حلال کمائیں، تھوڑا ہوگا اللہ پاک اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا، حرام کا ہوگا زیادہ ہوگا وہ اور طریقوں سے آپ کی جیب سے نکل جائے گا۔
ٹھیک ہے، اور اس میں نیچے والا جو طبقہ تعاون بھی نہیں کرنا چاہیے نا، بڑا والا
انہی کی بات کر رہا ہوں نا کہ وہ کہیں کہ جی ہماری سیلری کم ہے تو ہم اس میں سے، وہ بعض اوقات تو یہ آخری کا ہوتا ہے نا تو اس کو دبا کے نکلتا ہے کچھ، اب یہ جو موٹر سائیکل والے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں جو حالات ہیں
بہت کم،
ہم نے تو آپ دیکھا روڈ کے اوپر وہ بعض اوقات لٹا کر بھی جو ہے
بالکل ایسے
چلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو تھوڑا تھوڑا سا پیٹرول بھی ایک اہمیت رکھتا ہے، اور آپ جو ہے وہ پہلے سے دبا دیتے ہیں یا جو بھی آپ کا ٹرک ہے اس کے ذریعے سے آپ اس کو روک دیتے ہیں کہ تھوڑا بہت پیٹرول اس کے اندر رہ جاتا ہے، یہ باقاعدہ بتانے والوں نے بتایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ پیٹرول تو اس کا روک لیا،
اور یہ اس طرح کے اصل میں جو کراچی شہر کی بات کریں تو ہر ایک کے گھر کے اندر بھی ایسی گنجائش نہیں کہ بائک اپنے گھر میں کھڑی کرے، فلیٹ سسٹم ہے یہ وہ، بائکیں بھی نیچے ہیں، ان کی مجبوری ہوتی بےچارے بعد تو ایک تعداد زیادہ ڈلواتے بھی نہیں، اس لیے
چوری کر کے
نیچے چوری، وہاں بھی محلوں میں گلیوں میں بھی یہی سلسلہ، اسی طرح لاک لگا لیں جو بھی لگا لیں تو بائکوں سے پیٹرول اس طرح وہ گیا. تو یہ بڑا بالکل ایک نپا تولا سا کہ بھائی وہاں تک جانا ہے تو یہ اتنا.
ظاہر ہے کہ جس کی سیلری ایک سیلری ہوتی اتنی ہے کہ اس کو پورا مینٹین کر کے رکھنا پڑتا ہے کہ مجھے کتنا کس میں خرچ کرنا ہے, کتنا کس میں خرچ کرنا ہے, پورا بجٹ ان کا بنا ہوا ہوتا ہے. تو خدا کا خوف کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور کل بروز قیامت ایک ایک قطرے کا حساب آپ کو دینا پڑے گا.
جی مزید سوال.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, جو لوگ کہتے ہیں جمعۃ المبارک کو اگر تین جمعے جس مسلمان نے نہیں پڑھے وہ مسلمان نہیں رہتا, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. کیا جمعۃ المبارک کو ایک نیکی ستر گنا زیادہ ثواب ملتا ہے؟ اگر ٹیلی تھون ایک دے گا ستر کا ثواب ملے گا, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے.
جمعے تین رہ جائیں, پہلے تو اس پہ بات کریں.
دیکھیے جمعے تین رہ جائیں تو اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ اس نے اسلام کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا. ایک روایت کے اندر ہے کہ پے در پہ تین, یعنی مسلسل تین جمعے جس نے نہیں پڑھے تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. مختلف وعید ایسے افراد کے اوپر آئی ہیں, لیکن یہ اہل سنت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو گناہ ہے, گناہ کرنے کی اجازت نہیں, کبیرہ گناہ ہو صغیرہ گناہ ہو گناہ کرنے کی اجازت نہیں, لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے کوئی مسلمان یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا, اسلام کے دائرے کے اندر ہی رہے گا جب تک کہ وہ دین کی ضروری باتوں میں سے کسی بات کا انکار نہ کر دے. نماز کسی نے نہیں پڑھی سخت گناہگار ہے, نافرمان ہے, ناشکرا ہے, جو اللہ پاک کی ناشکری کر رہا ہے, نافرمانی کر رہا ہے, لیکن وہ کافر نہیں. ہاں اگر وہ نماز کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے کہ نماز کو فرض ہی نہیں مانتا, تو پھر اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا کہ اب وہ دین کی ضروری بات کا انکار کرنے والا ہو جائے گا. تو اگر کوئی تین جمعے کو حقیر سمجھتے ہوئے کہ جمعے کی نعوذ باللہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, یا جمعے کو فرض نہ سمجھے حالانکہ اس پر فرض ہو, تو پھر اس صورت کے اندر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا, ورنہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. ہاں سخت گناہگار ضرور ہے, اندیشہ اس بات کا ضرور ہے کہ اس کا ایمان کہیں چھین نہ لیا جائے, لیکن اس کو ہم کہیں گے مسلمان ہی.
ٹھیک ہے, اور ہو بھی جمعہ, یعنی بعض اوقات یہ اس طرح کے لوگ بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو کہیں مسافر ہیں
جی,
یعنی آپ باہر ہی رہتے ہیں کہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, ان کی کنڈیشن مسافر والی ہے, یا کہیں ہیں بھی بعض اوقات بیرون ملک سے بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ وہاں پہنچنا اور یہ سب, تو کیا کہیں گے آپ؟
جس پر جمعہ فرض ہے, میں نے عرض کیا کہ جس پر جمعہ فرض ہے اور پھر وہ یہ کہے کہ مجھ پر جمعے کی فرضیت کا انکار کرے, تو پھر اس صورت میں یہ حکم ہوگا.
وہ ترک جو تر کر رہا ہے, یعنی ایسے مسافر وہ بھی بعض اوقات ڈر رہے ہوتے
ہیں, مسافر کے اوپر جمعہ نہیں ہے, پڑھے تو اچھا ہے ثواب ملے گا اس کو, لیکن اگر مسافر نے جمعہ نہیں پڑھا تو اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, وہ ظہر کی نماز پڑھ لے گا, اس کا فرض ادا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, ایک سوال تھا, کہتے ہیں کہ میت کو جب لے جاتے ہیں تو اس کا سر کس طرف یہ ہونا چاہیے؟
طریقہ کار یہی ہے کہ جو جس طرف جا رہے ہیں سر اسی طرف یہ ہونا چاہیے,
سنت یہی ہے.
سنت
اچھا, اس میں بعض کا جو ڈسٹرب ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں نا کہ وہ سر اس طرف ہیں اور قبلے کی طرف پاؤں آ گئے میت سے, تو اب یہ تو کوئی مسئلہ نہیں,
کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر,
کوئی مسئلہ نہیں, یعنی یہ کوئی بے ادبی نہ کوئی اس طرح, بلکہ سنت طریقے سے وہ لے کے جا رہے ہیں, اب پاؤں اگر ہوتے بھی ہیں تو کوئی.
اسی طرح بعض اوقات بس میں جو رکھتے ہیں,
جی ہاں,
تو بس میں رکھنے میں بھی بعض اوقات جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جس کو اس کو چوڑائی میں رکھنا پڑتا ہے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں,
لولا وغیرہ جو بھی میت
کے, یہاں پہ مجبوری ہے کہ وہ اس کو چوڑائی کے اندر رکھیں گے, سیدھا اسے رکھ نہیں سکتے.
صحیح, آج ہی مجھے کسی نے آج اسے بات ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ بس سسٹم یا یہ والے آئے میت کو, اس میں ہمارے مسلمانوں میں یہ کندھوں پہ اٹھانے والا عمل وہ تھوڑا سا کم نہیں ہو گیا؟ اچھا, انہوں نے اپنا ایک وہ ظاہر کیا کہ مفتی صاحب اگر آج سے ہم 30 سال پیچھے جائیں یا 25 سال پیچھے نا, تو اس وقت ہی بسیں تھیں, ایسا نہیں کہ نہیں تھی, لیکن لوگوں کا ذہن تھا کہ بس تھوڑی سی دور کھڑی کرتے تھے تاکہ کندھوں پہ اٹھائیں, اور وہ کبیرہ گناہوں کی بشارت بھی ہے کہ معاف ہو جائیں گے, یہ ثواب یہ حاصل ہوگا. اب لوگ اس طرف بہت کم, یعنی میت کو کندھا دینے میں بہت سست ہو گئے ہیں, کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں اب اس پر تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, کیونکہ میں نے تو جو جنازوں میں شرکت کی ہے تو دیکھا ہے لوگ تو آگے بڑھتے ہیں کندھا دینے کے لیے. اب جو اصل میں مسئلہ ٹریفک کا بھی ہے, جو پارکنگ ہوتی ہے اس کے مسائل اپنی جگہ پر ہوتے ہیں, تو ہر جگہ پہ پارکنگ ملتی بھی نہیں ہے. بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جیسے فیضان مدینہ کے اندر ہی نماز جنازہ ہوتی ہے بعض اوقات, تو بس وہ باہر کھڑی ہوتی ہے,
روڈ تک جانا,
روڈ پہ جانا ہوتا ہے لے کے, تو اتنا چل کے جاتے ہیں. بعض اور مساجد میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ بسیں دور دور ہوتی ہیں,
ہونی چاہیے مطلب کندھا دینا چاہیے, ظاہر ہے
جتنا ممکن ہو
جتنا ممکن,
لیکن اصل میں وہی ہے نا کہ دفنانا بھی جلدی ہے, دیر نہیں کرنی اس کے اندر, تو یہ سنت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے.
ٹھیک ہے, اس میں بظاہر کوئی زیادہ فرق
اب پہلے ہو سکتا ہے ممکن, لیکن اب اصل میں مسئلہ ہے کہ شہر بھی تو بڑے سے بڑے
شہر بڑے ہو گئے اور یہ
ٹریفک جیم, پھر اس کے بعد دیگر مسائل یہ الگ ہوتے ہیں.
25-30 سال پہلے دیکھیں اور اب دیکھیں, روڈ تو وہی ہیں, ٹریفک کے مسائل
اور بڑھ گئے,
گاڑیوں کے اور یہ سب. چلیں جی, ایک اور سوال ہے ایس ایم ایس پہ, یہ موصول ہوا ہے, انعامت والی کمیٹی ڈالنا کیسا ہے؟ آگے کچھ انہوں نے لکھا نہیں ہے انعامت والی کمیٹی, یہ کوئی الگ سے کمیٹی ہے؟
انعامت والی کیا اس میں کمیٹی
کی تھوڑی ڈیٹیل آپ بتایا کریں, جب اس طرح کی کوئی بعض مشہور ہوتی ہیں بولی والی کمیٹی جائز نہیں ہے, اسی طرح کچھ اور جس میں کوئی ایکسٹرا چیزیں ہیں, تو یہ انعام بھی لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیزیں اور بھی اس میں ساتھ شامل ہیں. دیکھیں عام طور پر نارمل جو بی سی ہے کمیٹی ہے جس میں جتنے بھرے اتنے مل جائیں گے, چاہے فوراً نمبر نکال لیے یا پہلے سے ہی متعین کر لیا کہ فلاں کا چھٹا ہے, چوتھا ہے, پانچواں ہے, دوسرا, تیسرا, تو یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. نارمل کمیٹی ہے, 5 لاکھ ہیں تو 5 لاکھ ہی سب کو ملیں گے, 2 لاکھ ہیں تو 2 لاکھ ہی سب کو ملیں گے, اور ایک ساتھ اور اتنی ہی ان کو بھرنی ہے, اس میں بھی کمی بیشی والا معاملہ نہیں. یہ تو نارمل کمیٹی, اب اس میں کچھ ساتھ اور چیز آپ نے ایڈ کی ہے تو یا جن کے لیے بھی آپ نے مسئلہ پوچھا ہے تو دارالتعلی سنت سے آپ اس کی رہنمائی حاصل کریں. ان نمبرز پر جب بھی آپ کو دن کے اندر کوئی بھی شرعی مسئلے کی حاجت ہے, ضرورت ہے, تو ان نمبرز پر آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. دن میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ نمبرز ہمارے آن ہوتے ہیں. یہ نمبرز آپ اپنے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, ان کو آپ اپنے پاس سیو کر لیجیے.
ٹیلی تھون کے حوالے سے انہوں نے پوچھا تھا, جمعے کو یقیناً ثواب تو زیادہ ہی ہے نیکی کا, یعنی اگر کوئی شخص جمعے کے دن ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 70 گنا ثواب ملتا ہے, لیکن یہ کہ نیکی کا حسن یہ ہے کہ اسے فوری کر لیا جائے. بس طبق الخیرات, نیکیاں کرنے کے اندر جلدی کرو, آگے سے آگے بڑھو, تو جتنی جلدی ممکن ہو بندے کی جب نیت ہو تو نیکی کر لینی اسے چاہیے. ہو سکتا ہے کہ زندگی ساتھ نہ دے, نیکی کر گئے تو وہ قبر کے اندر آپ کو کام آئے گی. بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کا جو ٹیلی تھون ہو رہا ہے اور یقیناً دعوت اسلامی کی جو خدمات ہیں وہ ہر ایک پر ظاہر و باہر ہیں کہ کس طرح قرآن و سنت کی اور امت کی دعوت اسلامی خدمت کر رہی ہے, تو ہر نیک جائز دینی اصلاحی فلاحی روحانی خیر خائی کے کام, ان میں تمام کاموں میں کے اندر دینے کی نیت سے ٹیلی تھون کے اندر آپ حصہ ملائیں, اور ایک یونٹ جو ہے وہ 10,000 روپے کا پاکستانی 10,000 روپے رکھا گیا ہے, جس کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو وہ اس کے اندر ضرور ضرور اپنا حصہ ملائیں. انشاءاللہ اس کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر آپ کو حاصل ہوگا.
جی مزید سوال. میرا نام نعمان علی عطاری ہے, میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں تو اسی طرح کیا اولیاء کرام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں؟
حیات اولیاء.
جی دیکھیں, نیک مومن کی جو قبر ہوتی ہے اس میں بھی اللہ پاک کی رحمت سے جسموں کے زندہ ہونے کے واقعات یہ مشاہد ہیں, یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو دیکھا نہ گیا ہو. اب بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برسوں کے بعد قبریں کھل رہی ہوتی ہیں اور اللہ پاک نے ان کے جسموں کو سلامت رکھا ہوا ہوتا ہے, تو اولیاء کے جسموں کو بھی اللہ پاک یہ سلامت رکھتا ہے. اسی طرح جو حفاظ ہیں, جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں, ان کے جسموں کو بھی سلامت رکھتا ہے. کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے پھر کبھی نافرمانی نہ کرنے والا جسم, ان تمام کے حوالے سے کتابوں کے اندر یہ مذکور ہے, یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے جسم بھی قبر کے اندر سلامت رہتے ہیں, اور یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ وہ اپنے انبیاء کرام بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ انعام دوسروں کو عطا فرمانا چاہے تو عطا فرما سکتا ہے. تو ایسے واقعات اب بھی ہمارے سامنے, یعنی اب تو بالکل واضح ہو گیا نا کہ اب آج کے دور کے اندر ایسی قبریں کھلیں جس کے اندر لوگوں نے دیکھا, اور پچھلی کتابوں کے اندر بھی بزرگوں کے ایسے واقعات موجود ہیں, مستند کتابوں کے اندر موجود.
جسم سلامت ہونا ایک حیات کے حوالے سے, جیسے سوال ان کا نا حیات نبی اور حیات
عجیب, اسی طرح جو حیات کا معاملہ ہے تو دیکھیں روح تو کبھی نہیں مرتی.
ٹھیک,
روح ہمیشہ یہ زندہ رہتی ہے, روح کے مرنے کا کول کرنا یہ تو گمراہی ہے. موت جو نام ہے وہ روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے, اس کے بعد جو روح ہے اس کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے، حتیٰ کہ کافر کا بھی رہتا ہے، اس کی روح کا بھی تعلق اس کے جسم کے ساتھ ختم نہیں ہوتا. جو عذاب ہوتا ہے یہ جسم اور روح دونوں کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح نیک لوگوں کے اوپر جو انعام ہوتا ہے تو وہ جسم اور روح دونوں کے اوپر ہوتا ہے،
یعنی پتہ نہیں کہ اکیلے روح کو سکون مل رہا ہے، لطف مل رہا ہے.
اسی لیے تو دیکھیں کہ جسم ہوتا ہے قبر کے اندر، روح کسی بھی مقام پر ہو، جو مختلف احادیث کے اندر مختلف جو ہے وہ روحوں کے بارے میں ہے کہ کہاں کون سی روح رہے گی. تو پھر بھی جب بندہ قبر پر جاتا ہے تو قبر کے اندر جو مردہ ہوتا ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں، حدیثوں کے اندر موجود ہے.
صحیح.
سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، وہ اس کا قریبی ہوتا ہے تو اس سے اس کو انسیت حاصل ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں روح کے ذریعے ہوتی ہیں، وہ روح کا تعلق ہوتا ہے اس جسم کے ساتھ، جس کی وجہ سے جسم جو ہوتا ہے آنے والے کو پہچان رہا ہوتا ہے. تو حیات یہ تو ہر ایک کے لیے ثابت ہے، اب ہر ایک کے درجے کے مطابق پھر اس کے لیے حیات ثابت ہوتی ہے. سب سے اعلیٰ اور عرفا جو حیات ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی، شہداء کرام سے بھی بڑھ کر حیات ہے.
سبحان اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر جب درود پاک کے حوالے سے بیان کیا تو صحابی نے جو عرض کیا تھا
جی کہ آپ جب قبر میں تشریف فرما ہوں گے تو کیا اس وقت بھی
یہ آواز پہنچے گی
آپ، یعنی آپ کا لوگوں کا درود السلام آپ تک پہنچے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ پاک نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے.
سبحان اللہ.
بلکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کسی اور کے دور کے اندر قبر انور ہے، اس کی دیوار گر گئی تھی، ایک پاؤں ظاہر ہو گیا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ
وسلم پاؤں ظاہر ہوا، تو لوگ دہشت کے اندر آ گئے کہ یہ پاؤں کس کا ظاہر ہوا، کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پاؤں نہ ہو. تو پھر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہچان دیا کہ یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے.
اللہ،
بالکل پاؤں بالکل سلامت،
وہ حیات تھے، اس
حیات تھے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ خود فرمائیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، فرمایا کہ انہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ انہیں یہ طاقتیں بھی عطا فرماتا ہے، جہاں چاہیں وہ تصرف بھی فرمائیں اور وہاں جہاں بھی سکیں. ہمارا یہ عقیدہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسم مبارک کے ساتھ اپنے مزار پر انوار میں تشریف فرمائیں، اور جہاں چاہیں اللہ کی عطا سے وہاں جا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر ہر جگہ آپ موجود ہیں، ہر ہر محفل میں آپ باقاعدہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور جاتے ہیں جسم مبارک کے ساتھ، یہ نہیں. علم کے ساتھ سب کو مشاہدہ فرما رہے ہیں، پوری کائنات کو مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور ہماری آوازوں کو، ہماری فریادوں کو وہ باقاعدہ سنتے ہیں. میرے امام اعلی حضرت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. کثرت سے درود و سلام پڑھیں، اور ان نیتوں اور عزائم کے ساتھ پڑھا کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کو سنتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش بھی کیا جاتا ہے، فرشتوں کے ذریعے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ آپ درود پاک سنتے ہیں، ہماری آوازیں ان تک پہنچتی ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اللہ عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم. ہادیو رہنما ہمارے غلاما، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.